من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبذلوا أعمالكم وقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم معزز اور محترم علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں سامعین حضرات ایک عرصہ دراز کے بعد آپ کے شہر ڈپلو میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا کافی مدت پہلے اپنے مربی اپنے شیخ اپنے امیر اور اپنے استاد شیخ العرب العجم علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی صحبت اور رفاقت میں یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی اس کے بعد بھی کئی بار آمد ہوئی مگر کوئی درس کا پروگرام نہ تھا جب شیخ کے ساتھ آئے تھے پہلی بار تو اس دن بھی بڑی موسلا دھار بارش ہوئی تھی اور آج بھی الحمد للہ بارش ہوئی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کو بارش چاہیے تو مجھے بلاتے رہا کریں تقلید کے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ اللہ تعالی کیا چاہتا ہے. پیروی کے تعلق سے قرآن کی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع کرو. اور جو بہت سے مختلف راستے لوگوں نے بنا لیے ہیں، اپنا لیے ہیں، ان کی پیروی مت کرو، ورنہ صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے اور بہک جاؤ گے. یہاں جو اسلوب کلام، اس پر غور کیجیے. ایک حکم اور ایک نہی، ایک ہی آیت کریمہ میں ایک حکم ہے اور ایک نہی ہے. حکم کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. بڑا یہاں حسر کا انداز ہے. علماء کرام اس حسر کی لذت کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم نے ترجمہ کیا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور اسی کی اتباع کرو، یہ حکم ہے. اور نہیں کیا ہے؟ روکا کس چیز سے جا رہا ہے؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، کہ جو دائیں اور بائیں مختلف راستے ہیں، بہت سے راستے ہیں، ان کی پیروی مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ جو ہے اس سے تم بہت دور چلے جاؤ گے اور پوری طرح گمراہ ہو جاؤ گے. اس آیت کی تفسیر خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں یہ حدیث ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک لکڑی لی، تنکا لیا، اور زمین پر ایک سیدھا خط کھینچا اور دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی. چنانچہ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سیدھا خط کھینچا. خط خطوط عن یمینہ وعن یسارہ، اور بہت سے خط کھینچے دائیں طرف اور بائیں طرف. صحابہ یہ سب دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں. امام الانبیاء اپنے اس عمل سے ہمیں کیا علم دیں گے؟ جو خطوط آپ کھینچ رہے ہیں، یقیناً اس کے پیچھے کوئی علم ہے. اس علم کا صحابہ انتظار کر رہے تھے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو سیدھا راستہ تھا اس پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کو پکڑ دو، اس پر چل پڑو. یہ راستہ اللہ تعالی کا ہے اور ایک ہی ہے. سیدھے خط دو تین چار نہیں تھے، ایک ہی خط تھا. فرمایا کہ اللہ کا راستہ، اس کو پکڑ دو. اس پر چل نکلو. اور جو دائیں بائیں خطوط تھے اگرچہ ان کے سرے اس خط مستقیم سے ملے ہوئے تھے, مگر آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی یہ خطوط دائیں طرف ہیں بائیں طرف ہیں, یہ لائنیں ہیں, راستے ہیں, لکیریں ہیں, علی کل سبیل منہا شیطان, ان میں سے ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے. شیطان کے کھڑے ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایسا دعوت دینے والا کھڑا ہے جس کی دعوت صراط مستقیم کی نہیں ہے بلکہ شیطان کی ہے. تو جہنم کا داعی ہے, صراط مستقیم کا داعی نہیں ہے. چنانچہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, یہ میرا سیدھا راستہ, اس کی اتباع کرو. یہ صراط واحد کا صیغہ ہے اور اس کے مقابلے میں آگے سبل ہے جمع کا صیغہ. سبل سبیل کی جمع ہے, بہت سے راستے. حق راستہ ایک ہے, گمراہی کے راستے بہت سے ہیں. صراط مستقیم ایک ہے اور ضلالت کے راستے بہت ہیں. نبی علیہ السلام کی اس مثال میں یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ آپ نے خط مستقیم ایک ہی کھینچا تھا اور دائیں بائیں بہت سے خطوط. خطوط کی اس مثال میں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدھا راستہ ایک ہے جو آپ ہر وقت دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. وہ صراط مستقیم یہی ایک ہی سیدھا راستہ ہے, وہ دو تین چار راستے نہیں بلکہ ایک ہی راستہ ہے. اور جو دائیں بائیں راستے ہیں بہت سے خطوط ہیں, ان میں تعدد ہے, وہ بہت زیادہ ہیں, وہ حق کا راستہ نہیں ہو سکتا, وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتے. صراط مستقیم ایک ہی ہے. اگر آپ تھوڑا سا سوچیں, دو نقطے بنائیں اور دو نقطوں کو ایک خط سے ملائیں تو وہ خط مستقیم ان کو ملائے گا. اوپر سے شروع کریں ایک نقطے سے, دوسرے پر جا کر ختم کریں, وہ شارٹ کٹ اور وہ سیدھا راستہ, قریب ترین راستہ, وہ سیدھا ہوگا اور وہ ایک ہی ہوگا. باقی خطوط آپ کھینچیں گے دائیں سے گھما کر, بائیں سے گھما کر, اوپر سے نیچے سے, وہ راستے دور ہوتے جائیں گے لیکن خط مستقیم ایک ہی ہے. یہاں بھی دو سروں کی بات ہے, دنیا اور آخرت, دنیا کا معاملہ اور جنت کا معاملہ. ایک نقطہ دنیا کا, دوسرا جنت کا ہے. ان دو نقطوں کو ایک سیدھا خط آپس میں جوڑے گا, ایک سیدھا خط آپس میں ملائے گا. وہ دو تین چار راستے نہیں بلکہ ایک ہی راستہ اور وہ سیدھا راستہ ہوگا. یہ صراط مستقیم ہے, اسی کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور اس قرآن کی آیت میں اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان میں, اس حدیث میں, اسی صراط مستقیم کی دعوت ہے. معنی صراط مستقیم ایک ہی راستے کا نام ہے اور اس پر قائم ہونے والا حقیقت میں صراط مستقیم پر قائم ہے. اس راستے سے اگر قدم ڈگمگا گئے, دائیں بائیں پھر گئے, دائیں بائیں گھوم گئے, تو صراط مستقیم چھوٹ جائے گا. پھر جو دائیں بائیں راستے ہیں گمراہیوں کے, ضلالتوں کے, فتنوں کے, جن کو شیطانی راستہ کہا گیا, وہ آپ کے لیے مہیا ہو جائے گا, میسر آ جائے گا. بقول امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے, پھر دائیں بائیں راستے پر آپ جتنا چلتے جائیں گے, خواہ عبادت کریں, ریاضت کریں, مشقت کریں, محنت کریں, سجدے کریں, نمازیں پڑھیں, وہ راستہ خط مستقیم سے ہٹ چکا ہے, دائیں طرف گھوم چکا, بائیں طرف گھوم چکا. اس راہ پر چل کر آپ عبادت بھی کرتے رہیں تو صراط مستقیم سے دور ہوتے جائیں گے, صراط مستقیم چھوٹ چکا ہے, اس سے دور ہوتے جائیں گے. یہ صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم کس نے پیش کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اللہ تعالی نے کس راستے کو صراط مستقیم قرار دیا ہے؟ سنیے, فرمایا فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. اے میرے پیغمبر, جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس راستے کو پکڑ لو, وحی کا راستہ, اللہ تعالی کی وحی کا راستہ پکڑ دو, اس کو تھام لو. یہ فاستمسك میں مضبوطی سے تھامنے کا معنی ہے, واعتصموا یا تمسکوا یا فاستمسکوا, مضبوطی سے تھام لو. اس کا معنی قرآن میں موجود ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, یحییٰ کتاب کو پکڑ لو قوت کے ساتھ. یہ خذ الکتاب بقوۃ اور واعتصموا یا تمسکوا ایک ہی معنی ہے. مزید تفصیل نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ, میری سنت کو پکڑ لو اور ایسا پکڑو کہ اسے اپنی داڑھوں میں دبا لو, داڑھوں کی گرفت ہاتھوں کی گرفت سے پکی ہوتی ہے اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو یہاں بھی اسی گرفت کا ذکر ہے کہ فستم سے مضبوطی سے پکڑ لو, یہ راستہ چھوٹنے نہ پائے. یہ حبل اللہ ہے جس پر گرفت ڈھیلی نہ ہو بلکہ انتہائی مضبوط ہو. اسے تھام لو, بالذی اوحی الیک, جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی. یہ راستہ کیا ہے؟ انک علی صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم یعنی صراط مستقیم جو ہے خالق کائنات کی وحی کا نام. قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے, وہاں کیا کہا, ھذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے, وان ھذا صراطی مستقیم, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یہ کس چیز سے عبارت ہے؟ دوسرے مقام نے وعدے کر دیا کہ فاستمسك بالذی اوحی الیک, جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے اسی کو تھامے رہو, انک علی صراط مستقیم, یہی صراط مستقیم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھامنا تو علماء کے لیے, ہمارا کام علماء کی تقلید کرنا ہے, علماء کی پیروی کرنا ہے. نہیں, آگے بڑھو. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, یہ نصیحت یعنی وحی کو تھامنے کی نصیحت, یہ آرڈر, یہ امر آپ کے لیے بھی ہے, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وَلِقَوْمِكَ, اور آپ کی پوری امت کے لیے, علماء کے لیے نہیں, کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں, بلکہ پوری امت کے لیے یہ آرڈر ہے, نصیحت ہے کہ ہماری وحی کو تھام دو. اور آگے ایک تنبیہ موجود ہے, وسوف تسالون, یاد رکھو قیامت قائم ہونے والی ہے, ان قریب تم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس وحی کو تھاما یا نہیں تھاما. تو قرآن کیا چاہ رہا ہے؟ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ, اور صراط مستقیم جو ہے وحی الہی کا نام, اسی کو تھام لو. یہ نصیحت سب کے لیے, پوری امت کے لیے, علماء کے لیے, عامت الناس کے لیے. ہاں, اس کی حدود مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن سب مکلف ہیں اللہ تعالی کی وحی کو تھامنے کے,
سب مکلف. اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھام لے کے سبھی مکلف ہیں. اپنے اپنے تقاضے ہیں، اپنی اپنی حدود ہیں، مگر سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی کو تھام لو. اور آگے ساتھ ہی نہیں آگے، ولا تتبعوا السبل، جو راستے اللہ کی وحی کے علاوہ ہیں لوگوں نے بنا ڈالے، اختراع کر ڈالے، اپنی آراء داخل کر ڈالی، ان کی پیروی نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا، فتفرق بكم عن سبيله، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، غافل ہو جاؤ گے اور دور ہو جاؤ گے. صراط مستقیم سے دور ہو گئے تو اللہ سے بھی دور، اللہ کے رسول سے بھی دور. کیوں؟ ان ربی علی صراط مستقیم، کہہ دو میرا رب صراط مستقیم پر ہے. اللہ تعالیٰ کو ملنا ہے، اس تک رسائی چاہیے، اس سے ملاقات چاہیے، اس کا پیار چاہیے، اس کی محبت چاہیے. تو ان ربی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر میرا رب ہے. اس کو چھوڑ دو گے اللہ سے دور ہو جاؤ گے. صراط مستقیم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان کہ آپ صراط مستقیم پر. اللہ کا نبی چاہیے، اللہ کے نبی کی رفاقت چاہیے، اللہ کے نبی کا ساتھ چاہیے، محبت چاہیے، پیار چاہیے، وہ صراط مستقیم پر ملے گا. اس راستے پر چل پڑو، گامزن ہو جاؤ، اسی راہ پر اللہ ملے گا اور اللہ کا رسول ملے گا. اس راستے سے بھٹک گئے تو اللہ سے بھی دوری اور اللہ کے رسول سے بھی دوری. یہ ہے اس شریعت مطہرہ کی چاہت. یہ قرآن اللہ کے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ وحی الہی کو تھامنا کیا ہے؟ اور وحی الہی کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام. یہ ساری چیزیں قرآن خود بتا رہا ہے، یہ ساری وضاحتیں قرآن خود کر رہا ہے. ہم نے کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی. اللہ کی وحی کیا ہے؟ دو چیزیں. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ، اللہ تعالی نے آپ پر دو چیزیں اتاری، قرآن اور حدیث. یہ اس خالق اور مالک کی وحی، قرآن نے خود واضح کر دیا کہ اللہ کی وحی کیا ہے، اللہ کی وحی سے کیا مراد ہے. یہ دو مصدر ہیں، قرآن اور حدیث، یہ اللہ کی وحی. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صراط مستقیم پر چلنا میری اور آپ کی ذمہ داری. صراط مستقیم پر اللہ بھی اور اللہ کے رسول بھی. صراط مستقیم اللہ کی وحی کا نام، اور اللہ کی وحی دو چیزوں کا نام ہے، کتاب و سنت اور قرآن و حدیث. اب آئیے تقلید کی طرف، کہ تقلید میں یہ سب کچھ ملے گا. کیا تقلید صراط مستقیم ہے؟ کیا تقلید کی راہ پر اللہ اس کا رسول ہے؟ کیا تقلید کا راستہ جنت کا راستہ ہے؟ کیا تقلید کا راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے؟ آئیے اس پر بھی غور کر لیتے ہیں. تقلید لغوی معنی، قلد فلان فلانا اے اتبعہ بلا تأمل، لغت کہہ رہی، فلان نے فلان کی تقلید کی، یعنی فلان نے فلان کی پیروی کی بغیر سوچے سمجھے، بلا تأمل، بغیر سوچے سمجھے پیروی کرنا، یہ تقلید ہے. قلتا کا ایک معنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جاعد الخلادۃ فی عنقہ، قلدہ اے جعل القلادہ فی عنقہ، فلان کی تقلید کی، معنی فلان نے گردن پہ پٹا پہنا دیا اور اس نے پہن لیا. گردن پہ پٹا کون پہنتا ہے، کس کو پہنایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے جانور کو، اور جانور بغیر سوچے سمجھے پیروی کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے. جانور کو آپ اس کا پٹا پکڑ لیں، رسی پکڑ لیں، ساتھ لے کے چل پڑے وہ چل پڑے گا، اسے معلوم نہیں کہاں جا رہا، مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں یا بیچنے جا رہے ہیں، کھلانے جا رہے ہیں، پلانے جا رہے ہیں، کسی باڑے میں باندھنے جا رہے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں. بغیر سوچے سمجھے پیروی کرنا جانور کا فعل ہے، اور تقلید کا معنی یہی ہے، یعنی گردن پہ پٹا پہن. صحیح بخاری میں باب قائم ہے تقلید الہدی کے نام سے، جانوروں کو پٹا پہنانا، اس کا تعلق حج سے ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے جانور کو اشعار بھی کیا اور قلادہ بھی پہنایا. اشعار کا معنی جسم سے کچھ بال جلا دیے، تھوڑی سی کھال اور تھوڑے سے بال جلا دیے، اور قلادہ پہنا دیا، یعنی جوتے وغیرہ یا کوئی بھی چیز، اس کا قلادہ، اس کا پٹا، اس کا ہار جانور کے گلے میں ڈال دیا. یہ ایک نشانی ہوتی تھی جاہلیت کے دور سے چلی آ رہی تھی، جانور کے ساتھ، یہ حج کا جانور ہے، حج کی قربانی کا جانور. بعض اوقات جانور کھو جاتا، اونٹ کھو جاتا، پریشانی ہوتی، ملتا نہیں، اور سارے عرب جو ہیں وہ حج کے جانور کا احترام کرتے تھے. چنانچہ کوئی اونٹ اگر لاوارث ملتا، اس پر یہ دو نشانیاں ہوتی، گلے میں قلادہ ہے اور جسم کے کچھ بال جلائے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے حج کی قربانی کا جانور. اس کو وہ لوٹتے نہیں تھے، بلکہ اس کو پکڑ لیتے اور مکہ کے راستے پہ لے کر چلتے تاکہ اس جانور کو اس کے مالک کے سپرد کرے. یہ قلادہ، یہ تقلید. شریعت میں تقلید کا اور کوئی معنی نہیں. بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتباع کا لفظ استعمال کیا، اطاعت کا لفظ استعمال کیا، تقلید کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا. اور دوستوں کے سارے مذہب کی بنیاد ایک ایسے لفظ پر ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. ہماری بنیاد اطاعت پر ہے، اتباع پر ہے، اور اطاعت کا لفظ، اتباع کا لفظ قرآن پاک میں سینکڑوں بار استعمال ہوا. بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کہ تقلید کا جو آغاز ہے اور اس کا شیوع اور ظہور ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور کے 400 سال بعد ہوا. تو 400 سال بعد ایک مذہب کی بنیاد ڈالی گئی ایک ایسے نام سے جس نام کا ذکر نہ پورے قرآن میں ہے نہ حدیث میں. اگر قلادہ یا تقلید کا لفظ حدیث میں موجود ہے، قلائد قرآن میں بھی ہے، تو گلے کے پٹے کے معنی میں ہے، پیروی کے معنی میں نہیں. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کچھ لوگوں کا پورا مذہب جو ہے وہ ایسے الفاظ اور اصطلاحات پر مبنی ہے جس کا کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہیں. لفظ عشق، لفظ عشق صوفیاء کی یہ بڑی ایک مستعمل اصطلاح ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث، لفظ عشق. کتاب و سنت میں کوئی نام نہیں. ہاں محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت کی اصطلاح ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ یحبهم یحبونہ، بار بار اس کا استعمال ہے محبت کا، عشق کا نہیں. لیکن پورے مذہب کی اساس عشق پر ہے. علماء لغت کہتے ہیں کہ عشق جو ہے یہ دماغ کے خلل کا نام ہے. تو بڑی حیرت کی بات، جو لفظ قرآن نے استعمال کیا، حدیث نے استعمال کیا، اس سے کیوں دوڑتے, کیوں بھاگتے, ایسے لفظ پر بنا کیوں قائم کرتے ہو جو پورے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں. تصوف ہے, صوفی, صوفیت, صوفیاء اس کی جمع, کتاب و سنت میں تصوف اس معنی میں کہیں نہیں جس معنی میں اس اصطلاح کو لیا گیا. صوف جانور کے جو جلد کی اون ہے, یہ صوف کا لغوی معنی, لیکن صوفیت, صوفی علم, تصوف, یہ اصطلاحات پوری شریعت میں کہیں نہیں, نہ قرآن میں نہ حدیث. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. قرآن میں تزکیہ, تصفیہ, قد افلح من تزکا, قد افلح من زکاہا, یزکیہم, یہ اصطلاح استعمال ہوئی, مگر تصوف کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا. تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ دوستوں کے پورے مذہب کی عقیدے کی بنیاد ایک ایسا لفظ ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. لفظ تقلید, لفظ عشق, لفظ تصوف کتاب و سنت میں کہیں نہیں. اب شریعت کیا چاہتی ہے؟ اتباع, وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله, فتفرق بكم عن سبيله. سیدھے راستے کی اتباع کرو جو اللہ کی وحی کا راستہ ہے. دائیں بائیں جو بہت سے راستے لوگوں نے ایجاد کر لیے, ان کی اتباع نہ کرو, ان کی پیروی مت کرو. تجھے جس مقام پر امر نہیں دونوں اکٹھے ہو جائیں تو کلام میں بڑی تاکید اور وزن پیدا ہو جائے, یہی ہے اور کچھ نہیں. اگر تو خالی امر ہو فلاں کام کرو فلاں کام کرو تو پوری تاکید نہیں, مزید کاموں کی گنجائش ہو سکتی. اور اگر یوں ہو کہ فلاں کام کرو اور کچھ نہ کرو تو امر اور نہیں, ان دونوں کے اجتماع سے کلام میں شدت, سختی, زور اور تاکید پیدا ہو جاتی. ایک اور مقام, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. امر نہیں دونوں موجود, اتباع کرو کس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے. نازل کیا کیا گیا؟ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, قرآن و حدیث, انہیں کی اتباع کرو. یہ سب کے لیے خطاب ہے. اتبعوا جمع کا صیغہ ہے اور کوئی فرد اس سے مستثنا نہیں. تبھی آگے نہیں آ گئی کہ اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرے. اللہ تعالی کی اتباع کرو, اطاعت کرو, یا اس کی وحی کی اتباع کرو, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اور لفظ اتباع بڑا جامع لفظ ہے. اتباع کا معنی کیا ہے؟ صحیح بخاری اٹھائیے, اس کا مادہ ہے تابع. اس مادے سے ایک لفظ نکلا ہے طبیعہ, اور طبیعہ گائے کے بچے کو بولتے ہیں جس کی عمر ایک سال ہو. اس بچے کو دیکھو کس طرح اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے, کس طرح لاڈ کرتا ہے, محبت کرتا ہے. جہاں وہ منہ ڈالے یہ بھی ڈالتا ہے, وہ تیز چلے یہ تیز چلتا ہے, وہ آہستہ چلے یہ آہستہ چلتا ہے, وہ بیٹھ جائے یہ بیٹھتا ہے. پوری اتباع, پوری پیروی. اسی سے اتباع کا لفظ ہے کہ پوری پیروی ہی قابل قبول ہوگی. آدھے تیتر آدھے بٹیر, کچھ وہاں سے لیا کچھ وہاں سے لیا, یہ دین نہیں ہے, یہ دین کی حقیقت نہیں ہے. پوری پیروی, اتبع, اتباع. اتباع کا لفظ مکمل پیروی کا نام, ناقص پیروی کا نام نہیں ہے, ادھوری پیروی کا نام نہیں ہے. تو یہ وہ برگزیدہ اصطلاحات ہیں جو کتاب و سنت نے قائم کی. یہ کتاب و سنت کی چاہت ہے کہ لوگ کیا بنے کیا کریں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اللہ کی وحی کی پیروی کرو, سب اس بات کے مکلف ہیں. مگر اس کے مقابلے میں جو اصطلاح استعمال کی گئی وہ ان تمام تقاضوں کے خلاف ہے. وحی الہی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. تقلید کیا ہے؟ ایک ایسا راستہ جو دلیل سے عاری ہے. خود فقہا نے, مقلدین نے جو تقلید کی تعریف کی, اخذ و قول الغیر بلا حجت, یا بلا معرفت دلیل ہی کسی غیر کی بات کو مان لینا دلیل کے بغیر, دلیل کو جانے بغیر, دلیل کو پہچانے بغیر, دلیل کا سوال کیے بغیر بس کسی کی بات کو لے لینا. اب تقلید کی تعریف بھی آ گئی اور اتبعوا اتباع کی آیتیں بھی آپ نے سن لی. کیا دونوں کے تقاضے ایک ہیں؟ قرآن تو دلیل کے ساتھ اتباع کا حکم دیتا ہے کیونکہ قرآن اور حدیث خود دلیل ہے. کتاب و سنت کی پیروی دلیل کی پیروی. قل ہاتوا برہانکم, سنت الہیہ ہے, دلیل پیش کرو. دلیل کی پیروی قرآن کی دعوت ہے, خود قرآن دلیل ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت کے دلائل ہے. بینات, بینہ کی جمع, قرآن جو ہے ہدایت کی دلیل ہے. قرآن کی آیت آ کی دلیل آ گئی, اس آیت کو لے کر کہنا کہ اس کی دلیل پیش کرو یہ کفر ہے. خود قرآن دلیل ہے, اللہ کا پیغمبر دلیل ہے. حتی اتاتہم البینہ رسول من اللہ, رسول من اللہ البینہ سے بدل واقع ہو رہا ہے. بینہ کون ہے؟ دلیل کون ہے؟ اللہ کا رسول دلیل ہے. اللہ کے رسول کی ذات دلیل ہے, اللہ کے رسول کی بات دلیل ہے, اللہ کے رسول کا عمل دلیل ہے, اللہ کے پیغمبر کا جاگنا دلیل ہے, اللہ کے پیغمبر کا سونا دلیل ہے, اللہ کے پیغمبر کا بولنا دلیل ہے, اللہ کے پیغمبر کا خاموش ہونا بھی دلیل ہے. یہ دو دلیل ہیں. تو اتباع کا معنی دلیل کی پیروی, اور تقلید کا معنی ایک ایسے راستے کی پیروی جو دلیل سے آ رہی ہے. یہ توافق کہاں ہے؟ یہ تو پرلے درجے کی مخالفت ہے. یہ تو اصولی طور پر دو راستے جدا ہو گئے. کتاب و سنت کا راستہ دلیل چاہتا ہے اور تقلید کا راستہ دلیل سے آ رہی ہے. شیخ العرب العجم رحمہ اللہ نے اس موقع پر بڑے نقطے کی بات کی. تقلید کا حکم یہ کہتے ہیں واجب, تقلید واجب ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہمارے شیخ نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. سوال یہ اٹھا تقلید کا حکم کیا ہے؟ جی واجب ہے, تقلید کرنا واجب ہے. تقلید کا معنی کیا ہے؟ کسی غیر کی بات کو لینا بلا حجت, بلا دلیل. دلیلیں کتنی ہیں؟ چار ہیں, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث نہ پڑھنا واجب ہے. پڑھنا واجب نہیں, نہ پڑھنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ تقلید جب واجب ہے اور تقلید کا معنی دلیل کے بغیر کسی کی پیروی کرنا, تو دلیل تو ہٹ گئی نا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ دلیل نہ سیکھنا واجب ہے, دلیل نہ حاصل کرنا واجب ہے. نہ قرآن پڑھو, نہ حدیث پڑھو, نہ اجماع کی بات, نہ قیاس صحیح کی بات, اور جناب تقلید پر اپنی پوری عمر گزار دو. بغیر دلیل کے کسی راستے پر چل پڑو بلا تأمل, جیسا کہ علماء لغت نے تقلید کا معنی بیان کی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری روش, یہ سارے قواعد ان تمام تقاضوں کے خلاف ہیں جو کتاب و سنت نے پیش کیے, جن کی بات وضاحتیں ہم نے پیش کی کہ قرآن و حدیث تو ایک انسان سے کیا چاہتے ہیں کہ بندے کتاب و سنت کے پیروکار بن جائیں. اسی کو صراط مستقیم کہا گیا ہے, اور اس راستے کے علاوہ ہر راستے کو ایک ایسا راستہ قرار دیا گیا جو کہ شیطانی راستہ ہے, جن پر شیطان کھڑا ہے اپنے راستے کی دعوت دے رہے اور اپنے پیروکاروں کو جہنم میں پھینک رہے. کیونکہ یہ ایک انسانی اختراع ہے, کتاب و سنت سے تقلید کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے تقلید جو ہے یہ تضادات کا مجموعہ ہے. پہلا تضاد کیا ہے؟ جس امام کے مقلد بننے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اپنے آپ کو مقلد ظاہر کیا جا رہا ہے, اسی امام کے قول کو ٹھکرا دینا. ٹھیک, اللہ تعالیٰ کی حکمت, یعنی کتاب و سنت کی اتباع کے مقابلے میں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابلے میں جو لفظ تراشا گیا اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں. ایک ایسا لفظ جو مانوی اعتبار سے انسانی شان اور انسانی عظمت کے خلاف ہے. تقلید کا معنی جانور کی طرح گلے میں پٹے ڈال کر بلا تامل کسی کی پیروی کرو اور کسی کے پیچھے چل پڑو. اب عزت کس راستے میں ہے, اتباع اور اطاعت کے راستے میں یا تقلید کے راستے میں؟ کہ ایک انسان شرف انسانیت پر قائم ہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے, اور ایک انسان اپنے آپ کو جانور کی مانند کسی کے آگے جھکا دے اور اس کا پیروکار کرے. پورے دین کی عمارت ایک فرد واحد کے سر پہ تعمیر کر دی جائے, پورے دین. یہ کہاں کا اصول اور کہاں کا انصاف؟ پورے دین کی عمارت ایک شخصیت کے سر پہ قائم کر دی اور کھڑی کر دی کہ میں تو امام ابو حنیفہ کا مخلد ہوں, میں تو امام شافعی کا مخلد ہوں, میں تو امام مالک کا مخلد ہوں, میں تو امام احمد بن حنبل کا مخلد ہوں رحمہم اللہ تعالی. ایک ہی شخصیت کا انتخاب کر کے, چناؤ کر کے, اور پورا دین اس کے سر پہ تعمیر کر دیا گیا. اور طرفہ تماشا یہ کہ یہ ائمہ خود اپنی تقلید سے روکتے ہیں. تقلید پھر کہاں گئی؟ کیا ہر امام نے اپنی تقلید سے روکا نہیں؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, امام حنیفہ فرما رہے میرا قول نہیں بلکہ حدیث صحیح میرا مذہب ہے. تم کہتے ہیں نہیں حدیث نہیں آپ کا قول, بلکہ آپ کے قول کے مقابلے میں حدیث آ گئی. تو کرخی جیسا مولد کہتا ہے کہ آخری مرحلہ یہ ہے, ہم یہ باور کریں گے کہ امام کے قول نے حدیث کو منسوخ کر دی. ائمہ روک رہے تقلید نہ کرو. امام حنیفہ رحمہ اللہ مسائل بیان کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ قاضی ابو یوسف ان کو لکھے جا رہے ہیں کہ وہ کا یا یعقوب, یعقوب ابو یوسف تم پر افسوس, لا تکتم کل ما تسمع مننی, جو کچھ مجھ سے سن رہے ہو ہر بات مت لکھو. کیوں لکھ رہے ہو؟ فانما انا بشر اقود اليوم قودا بارجع غدا واقول غدا بارجع بعد غد, میں ایک انسان ہوں, آج ایک بات کہوں گا اور کل رجوع کر لوں گا. تم اس کو لکھے بیٹھے ہو, اس پر عمل کر رہے ہو, اس سے استدلال کر رہے ہو, حالانکہ میں رجوع کر چکا ہوں اور کل ایک بات کہوں گا, پرسوں رجوع کر لوں گا. تم اس کو لکھ کر پکے ہو چکے ہو, ایسا مت کرو. میں ایک بشر ہوں, ایک انسان ہوں. یہ تقلید کہاں سے نکل رہی؟ یہ قول تو تقلید کی مذمت کا ہے. میری ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ اللہ تعالی نے جس شخصیت کی اطاعت کا حکم دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا مقام سن لو. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی ساری حدیثیں لکھا کرتا تھا, ساری حدیثیں لکھا کرتا تھا. مجھے ایک روز صحابہ نے روکا, کہ نبی علیہ السلام کی ہر حدیث کیوں لکھتے ہو، ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کبھی حالت رضا میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں. تم ہر حالت کی بات لکھ لیتے ہو، غصے کی بھی رضا کی بھی. ماتے کہ فانتنعت عن الکتاب، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. کچھ عرصے بعد میں نے سوچا کہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھ تو لوں، لکھنا صحیح ہے چھوڑنا صحیح؟ چنانچہ ایک دن سوال کا موقع مل گیا، سارا مدعا عرض کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا الحق. عبداللہ لکھو، ہر بات لکھو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. یہ وہ شخصیت ہے جس کی مطلقاً پیروی کا حکم، اور تم نے مطلقاً پورے دین کی عمارت جس شخصیت کے سر پہ کھڑی کی، وہ کیا فرما رہے؟ عبداللہ مت لکھو، میں ایک بشر ہوں، آج ایک بات کہوں کل رجوع کر لوں. تم نے وہ بات لکھ لی، رجوع کا علم نہ ہوا اور تم وہ باتیں میرے کھاتے میں ڈال دو، ان کو اپناؤ، ان سے استدلال کرو، مت لکھو مت لکھو. اب خود انصاف کرو، کیا تم امام کے مخلد ہو؟ اصولی بات کا انحراف ہے. ہر امام نے اس طرح کہا. امام احمد حنبل کا قول بڑا صریح ہے، لا تقلدنی ولا تقلد مالک ولا الشافعیہ ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا. میری تقلید مت کرو. امام احمد فرما رہے ہیں، امام اہل السنہ، میری تقلید مت کرو. امام مالک کی تقلید مت کرو، امام شافعی کی تقلید مت کرو، محدث شام امام اوزائی کی تقلید مت کرو، سفیان ثوری کی تقلید مت کرو. پھر کیا کریں، کیا کریں پھر؟ خود میں رہے تو آتا دوں، دین وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا. امام مالک نے لیا، امام شافعی نے لیا، امام احمد نے لیا، امام اوزائی نے لیا، جہاں سے انہوں نے دین لیا وہاں سے تم بھی دین لو، کسی کی تقلید نہ کرو. تو کتنا بڑا تضاد ہے. جن ائمہ کی تقلید کے دعوے ہیں وہ اپنی تقلید سے روک رہے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کبھی تم پر ثابت ہو جائے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کے خلاف میرا قول ہے، میرا فتویٰ ہے، اسی دن اعلان کر دینا اور گواہی دے دینا کہ شافعی جو ہے وہ پاگل ہے. ایک شاگرد نے پوچھا تھا کہ آپ کا قول ہو اور حدیث رسول اس کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں، حدیث کو لیں یا آپ کے قول کو لیں؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے طلاب علم ہیں. امام شافعی کانپ اٹھے اور فرمایا، ترانی خرجت من الکنیسہ علی النار، تم نے یہ سوال کیا حدیث کے خلاف میرا قول ہو، یہ سوال تم کر رہے ہو؟ مجھے کسی گرجے کی پیداوار سمجھتے ہو؟ کیا میں عیسائی ہوں، صلیب لٹکائے بیٹھا ہوں؟ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان نہیں ہوں، عیسائی ہوں میں؟ اگر کبھی یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میرا قول اس کے خلاف ہے، فشہد بأن الشافعی کذاب عقلہ، گواہی دینا، اعلان کر دینا کہ شافعی تو پاگل تھا. امام مالک سے کہا گیا، آپ کا موطا، کیوں نہ اس کو دستور بنا کے نافذ کر دیا جائے، یہ ملک کا قانون ہو موطا. امام مالک فرمایا کہ نہیں، میں ایک بشر ہوں، صحت اور خطا دونوں امکان ہیں. بعض وقت مسجد نبوی میں درس دیتے اور بے ساختہ یہ کہتے کہ ما من احد الا یؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر. کائنات میں کوئی بھی ہو، کوئی بات کہے، اس کی بات قابل قبول بھی ہو سکتی ہے اور قابل رد بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، سوائے اس شخصیت کے جو اس قبر میں مدفون ہے. اشارہ اللہ کے پیغمبر کی قبر کی طرف. اس ہستی سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی, کوئی خطا نہیں ہو سکتی, اس کے علاوہ کوئی بھی ہو غلطی کر سکتا ہے. تو یہ وہ ائمہ کرام جن کی تقلید کی جا رہی, جن کے نام پر باقاعدہ مذاہب بنا لیے گئے, وہ تو روک رہے ہیں. تقلید کا معنی کیا ہوا؟ آپ تو ان کی نافرمانی کر رہے ہیں. اسی لیے وہ ایک محدث کا قول ہے کہ ایک مخلد نہ اللہ کا, نہ اللہ کے رسول کا, نہ اپنے امام کا. کیوں؟ اللہ فرما رہے اطیع اللہ فاطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ کہتا نہیں امام کی کرو. رسول کیا فرما رہے؟ زبان حال سے فرما رہے کہ فتح بیرونی, میری اتباع کرو. یہ کہتا نہیں امام کی کروں گا. امام کیا فرما رہے؟ میری تقلید مت کرو. یہ کیا کہتا ہے؟ کروں گا. نہ اللہ کا, نہ اس کے رسول کا, نہ امام. وفا تو ہے ہی نہیں. ایسا تضاد. تو اس کے مقابلے میں کتاب و سنت کا راستہ, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا راستہ ہے, یہی نجات دہندہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی کے حصول کا ذریعہ ہے, جنت کا راستہ ہے. انسان کی اختراع جو بھی ہوگی وہ تضادات کا مجموعہ ہوگی. یہ صرف اللہ کا فرمان ہے, اللہ کا دین ہے اور اللہ کی شریعت ہے, جس کے بارے میں صاف فرما دیا کہ لو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ دین اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا, انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا, تو اس میں بے تحاشا اختلاف ہوتا, بے تحاشا اختلاف ہی اختلاف ہوتا, تضادات کا مجموعہ ہوتا. ائمہ صاف فرما رہے ہماری تقلید نہ کرو, صاف فرما رہے ہم سے غلطی ہو سکتی, صاف فرما رہے معصوم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں مانی گئی, اور پورے مذہب کی بنیاد ان کے سروں پہ کھڑی کر دی گئی, پورے مذہب کی بنیاد اس طرح کھڑی کی گئی کہ ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں, سننے کو آمادہ نہیں. کتب فقہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین اٹھا کے دیکھ لیں, سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی چن چن کے مخالفت کی, اور پوری علی وجہ البصیرہ علم کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے. حق واضح ہونے کے باوجود دیکھیں, یہ تقریر ترمذی مولانا محمود الحسن ان کی املا ہے یا ان کی تالیف ہے؟ ایک مسئلے پر بحث کرتے ہیں, مسئلہ ہے خیار مجلس کا, کہ دو شخص ہیں ان کے بیچ ایک سودا ہو رہا ہے, ایک خریدار اور ایک بیچنے والا. سودا طے ہو گیا, قیمت طے ہو گئی, دونوں وہاں موجود ہیں, اٹھے نہیں گئے نہیں, وہاں موجود ہیں. اب دونوں میں سے کوئی اس سودے کو واپس کر سکتا ہے, فسخ کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب تک وہاں موجود ہیں, جدا نہیں ہوئے, اس وقت تک سودا فسخ کرنے کا اختیار ہے. البیعان بالخیار ما لم يتفرقا, دو خرید و فروخت کرنے والے انہیں واپس کرنے کا اختیار ہے. کب تک؟ جب تک جدا نہ ہو جائے. ہاں سودا ہو گیا, ایک نے پیسے دیے دوسرے نے مال لیا, دونوں اپنے گھروں میں چلے گئے, روانہ ہو گئے, اب اختیار نہیں, اب اختیار نہیں. اگر کوئی فریق واپس کرنا چاہے, دوسرا فریق اخلاقاً اسے قبول کر لے یہ الگ بات ہے, لیکن قانونی طور پہ اختیار نہیں. یہ اختیار کب تک ہے؟ جب تک وہاں موجود ہے. نبی علیہ السلام کی کئی احادیث اس موضوع پر موجود ہیں. اب آئیے فقہی قول, کہ جو ہی سودا ہو گیا, ایک نے بیچا ایک نے خریدا, اگرچہ وہاں بیٹھے ہوں, واپس کرنے کا اختیار باطل. اب نہ خریدار واپس کر سکتا ہے اور نہ ہی بیچنے والا. بات ہو چکی, جو قول و قرار تھا وہ ہو چکا, اگرچہ وہاں بیٹھے ہیں موجود ہیں سودا واپس نہیں کر سکتے. اب اس پر بحث ہوتی, دلائل پیش کی, امام شافعی کا مذہب, امام حنیفہ کا مذہب, دلائل پر گفتگو ہو رہی, آخری فیصلہ سنی, الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی. حق اور انصاف تو یہ ہے اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کو ہے, امام شافعی صحیح ہے, امام حنیفہ غلط ہے. امام شافعی کا قول راجح ہے اور امام حنیفہ کا قول مرجوع ہے. حق و انصاف تو یہ ہے, یہ ہے اعتراف حق, اعتراف حق. حق و انصاف تو یہی ہے کہ شافعی کا قول درست ہے, ہمارے امام کا قول غلط ہے. ولیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا, مگر چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں ہم پر امام کی تقلید واجب ہے. جو راجع قول ہے, صحیح قول ہے, احادیث کے مطابق ہے, اس کو چھوڑنا واجب ہے, اور جو غلط قول ہمارے امام کا اس کو اختیار کرنا واجب ہے کیونکہ ہم ان کے مقلد. یہ تقلید کا شاخص ہے, پوری بصیرت کے ساتھ حق کو سمجھتے ہوئے, جانتے ہوئے حق کو ٹھکرا دینا. حدیث کیا کہتے, اللہ کے پیغمبر کا فرمان کیا ہے, لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر, جس شخص کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا, تکبر ہوگا, جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. صحابہ نے کہا, المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر شخص کی خواہش ہے اچھا کپڑا پہنے, اچھے جوتے پہنے, اچھا لباس پہنے گا تو بڑائی کا احساس تو پیدا ہوگا. اور آپ نے فرما دیا کہ بڑائی کا احساس اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تو کون جنت میں جائے گا. فرمایا کہ اچھا پہننا, اچھے جوتے, اچھا لباس, یہ تکبر نہیں ہے, یہ جمال ہے, یہ خوبصورتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود جمیل ہے اور جمال پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب اذا انعم علی عبد ان یرا اثرها علیہ, اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے, اللہ چاہتا ہے کسی بندے کو نعمت دے اس نعمت کے آثار بندے پر دیکھے. مال دیا ہے تو مال کے آثار بھی نظر, اچھا کھا رہا ہو, اچھا پہن رہا ہو, اچھی گاڑی ہو, اچھی سواری ہو, اچھا گھر ہو, اللہ چاہتا ہے. یہ تحدیث ہے نعمت, یہ تکبر نہیں ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کا نام, الکبر بطر الحق. تکبر یہ ہے حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دے, حق سمجھ آ گئی یہ حق ہے, یہ کتاب و سنت ہے, اس کا انکار کر, اس کو مانتا نہیں, نہ حق کو قبول کر لے, حق کو چھوڑ دے, ٹھکرا دے. فرمایا کہ یہ کبر ہے, یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی جنت کا داخلہ حرام. کیا انجام ہوگا ان لوگوں کا جو سینکڑوں اقوال امام کو قبول کرتے ہیں حدیث کے مقابلے. ہمارے شیخ کی کتاب ہے فقہ و حدیث, طرح پڑھ کے دیکھیے, جس طرح بچے آپس میں پتنگوں کے پیچ بناتے ہیں اس طرح پیچے پڑے ہوئے قرآن و حدیث اور قول امام کے درمیان, ایک پتنگ امام صاحب کی اور ایک یہ حدیث کی صورت میں باقاعدہ پیچے پڑے ہوئے, اور سینکڑوں مثالیں شیخ نے پیش کی, سینکڑوں مثالیں, یہ حدیث ہے اور یہ قول امام, حدیث کو ٹھکرا دیا گیا اور قول امام کو لے لیا گیا. اعتراف اور اقرار کے باوجود جو ہم نے مثال پیش کی ہے اس میں اعتراف کیا ہے, حق و انصاف تو یہ ہے ہمارے امام کا قول غلط ہے, صحت کے خلاف ہے, مگر چونکہ ہم مقلد ہیں امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ البحر الرائق, ذمی کے مسئلے پر بحث ہے, یہ کنز الدقائق کی شرح, ذمی وہ شخص ہے جو ہماری سلطنت میں رہتا ہے. کافر ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, یہودی ہے, ہماری سلطنت میں رہتا ہے. اگر ہمارے قانون کا احترام کرتا ہے, جو ہمارے قانونی تقاضے ان کو پورا کرتا ہے اور جزیہ ادا کرتا ہے, اسے ہم رکھ سکتے, پناہ دے سکتے. لیکن کچھ امور ایسے ہیں جن سے ذمی کا ذمہ ٹوٹ سکتا ہے. اس پر بحث ہے کہ ذمی جو موجود ہے ہمیں پیسے بھی دیتا ہے, ہمارے قوانین کا احترام بھی کرتا ہے, لیکن ایسی کوئی حرکت کر بیٹھا, اس حرکت کی بنا پر اس کا ذمہ ٹوٹ سکتا ہے. مثلا کسی مسلمان عورت سے زنا کر لیا, اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا. اناف کہتے ہیں نہیں, اس طرح کی کئی مثالیں پیش کی. ایک مسئلہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مملکت میں رہتا ہے اور ہمارے پیغمبر کو گالی دے دے, جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا. اب اس کی حفاظت ہم نہیں کریں گے, اس کو سزا دیں گے, اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا. اب مؤلف کا فیصلہ سنو کہ باقی مسائل تو چھوڑو, باقی باتیں تو چھوڑو, جو نبی علیہ السلام کو گالی دینے کا معاملہ ہے. قلب المؤمن یمیر الی رأی المخالف, ہمارے امام فرماتے ہیں کہ گالی دینے کے باوجود اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا. جمہور کا قول یہ ہے کہ ذمہ ٹوٹ جائے گا, اس کو ہم سزا دیں گے. فرماتے ہیں کہ مومن کا دل جو ہے وہ مخالف کی رائے کی طرف مائل ہو رہا ہے. مومن کا دل مخالف کی رائے کی طرف مائل ہو رہا ہے. لیکن اتباع المذہب واجب, مگر بات یہ ہے جس امام کے مقلد ہیں اس امام کے مذہب کی اتباع واجب. دل کا میلان مخالف کے قول کی طرف, اور دل یہ گواہی دے رہے ہمارے امام کا قول غلط ہے, مگر مجبوری کیا ہے, ہم اس امام کے مخلد ہیں, مذہب کی اتباع واجب ہے. یا تو حق کو چھوڑ کر ہم نا حق کو بھول کر لیں, یعنی باقاعدہ اعتراض ہے کہ حق کیا اور نا حق کیا. لیکن یہ تقلید کا شاخصانہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا گیا اور نا حق کو قبول کر لیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ بگاڑ بے تحاشا بگاڑ اور مفاسد کا ذریعہ ہے. یہ تقلید کا شاخصانہ, قرآن کو رد کیا گیا, حدیثوں کو رد کیا گیا, صحابہ پر کیچڑ اچھالے گئے, صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی گئی, جھوٹی حدیثیں وضع کی گئی. جس امام کے پیروکار ہیں اس امام کی شان میں حدیث جھوٹی بنا کر پیش کر دی گئی. یکون فی امتی رجل اسمہ النعمان, یا بعض روایتوں میں اسمہ ابو حنیفہ, ہوا سراج امتی, اللہ ایک شخص میری امت میں آئے گا, پیدا ہو کر رہے گا, اس کا نام ابو حنیفہ ہو, میری امت کا سراج ہے وہ, سراج سورج, میری امت کا سراج ہے وہ. یہاں کتنی زیادتیاں ہیں, کتنی جسارتیں ہیں, کتنے بھیانک جرائم ہیں. نمبر ایک, اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا, نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے, مکذوب ہے, مختلق ہے, جھوٹی حدیث ہے, گھڑی گئی, بنائی گئی, کوئی سند نہیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد, من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے, جان بوجھ کر وہ جھوٹی روایت میری طرف منسوب کر دے, وہ قیامت کا انتظار نہ کرے بلکہ دنیا میں طے کر لے کہ جب قیامت قائم ہوگی میرا ٹھکانہ ہے ہی جہنم اور میں نے کہیں جانا ہی نہیں, جہنم ہی میں جاؤں گا. قیامت کا انتظار نہ کرے, دنیا میں طے کر لے میرا ٹھکانہ جہنم. یہ بھیانک جرم ہے. دوسرا جرم کیا ہے کہ اس جھوٹی حدیث میں امام صاحب کو جو لقب دیا گیا وہ لقب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. امت کے سراج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سورج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الا باذنہ وسراجا منیرا, اللہ کا حبیب سراج ہے. سراج کا معنی کیا ہے؟ سراج کا معنی یہ ہے کہ یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے, آپ ایک میدان میں بیٹھے ہیں, آپ اپنی موم بتی جلا کر بیٹھے ہوں, اپنا چراغ جلا کر بیٹھے ہوں, کیا یہ جائز ہوگا؟ آپ کو عقل مند کہا جائے گا؟ بھائی سورج کی دھوپ موجود ہے اور دھوپ میں آپ چلا چلا کر بیٹھے ہو، لالٹین جلا کر بیٹھے، بتی جلا کر بیٹھے، سورج کی دھوپ کی موجودگی میں اس بتی کا، اس اگربتی کا، اس موم بتی کا کیا استعمال؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت کا سورج طلوع ہو چکا، ساری لالٹینیں، ساری بتیاں بجھ جائیں گی، باطل ہیں، کوئی جل نہیں سکتی اور کوئی برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ خوبی تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی، یہ خوبی اپنے امام صاحب کو دے دی گئی کہ وہ سراج امت کے سراج ہے۔ اچھا امت کے سراج ہیں پھر، لہذا ان کی تقلید فرض ہے، واجب ہے۔ پھر وہ تقلید احکام میں ہے، عقیدے میں نہیں۔ سراج امت کا عقیدہ کیوں نہیں لیتے؟ عقیدے میں کیا ہو؟ اشعری ماتوریدی، عجیب ایک لخبطہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ امت کے سراج ہے، امت کے سورج ہے، چلو ٹھیک ہے، صرف فقہی احکام میں ان کی ہم پیروی کریں، عقیدے میں نہیں۔ حالانکہ عقیدہ اساس ہے، عقیدہ مقدم ہے احکام سے، اس میں کیوں نہیں؟ اس میں ہم اشعری ماتوریدی، تاکہ اللہ کی صفات میں تاویلیں کر کر کے دین کو بگاڑنے کا خوب موقع ملے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ بالکل سلف صالحین کا ترجمان تھی، فقہ اکبر اگرچہ اس میں اختلاف ہے، ان کی تعلیم ہے یا نہیں ہے، اکثر احناف تو مانتے ہیں، اس عقیدے کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ سراج امت ہے تو کیا سراج امت کا عقیدہ باطل ہے؟ پھر پوری پیروی کرو، عقیدے میں بھی، احکام میں بھی۔ یہ احکام میں ہمارے امام ہے، عقیدے میں امام وہ نہیں، وہ نہیں، کیوں نہیں؟ عجیب لخبطہ ہے یہ عجیب ایک تعارض اور تضاد ہے۔ ایک طرف یہ شان بیان ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دوسری طرف سراج امت کا عقیدہ ٹھکرایا جا رہا ہے۔ ٹی وی کی اسکرین پر کیا لوگوں نے باتیں نہیں کی؟ اللہ عرش پر نہیں ہے، عرش پہ مستوی نہیں ہے، استواء عرش کا انکار نہیں کیا، حالانکہ قرآن و حدیث میں گواہیاں موجود ہیں۔ اس کے باوجود چلو قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، اپنے ایمان کا قول سن لو کہ جو شخص اللہ تعالی کے استواء عرش کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، امام ابو حنیفہ کا قول، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے استواء کو تو مانتا ہے مگر شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے، وہ بھی کافر۔ تو یہ کیسا سراج امت ہے جس کے عقیدے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو اور تیار نہیں؟ یہ تقلید کا شاخصہ تھا، صحابہ پر جرا، ابو ہریرہ غیر فقی، انس بن مالک غیر فقی، امیر معاویہ، ان سے بدعات کا ارتکاب ہوا نعوذ باللہ، ابوبکر صدیق وہ مثل ابو حنیفہ، مثل ابو حنیفہ، ابوبکر صدیق اس امت کا سب سے افضل انسان، ابو حنیفہ جیسا ہے، سلمان فارسی، اس کو صحبت کا شرف ہے مگر علمی اعتبار سے امام ابو حنیفہ سلمان فارسی سے بہتر اور افضل ہے۔ یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہے ہیں، کئی صحابہ کو مجہول تک قرار دے دیا گیا، کئی صحابہ اور صحابیات کو مجہول تک قرار دے دی گئی۔ چرا یہ تقلید کا شاخصہ، جھوٹی حدیثیں گھڑنا، قرآن و حدیث کے ظاہر کو قول امام ملنے پر ٹھکرا دینا، ٹھوکر مار دینا، قول امام کا مقدم کرنا قرآن و حدیث پر تاکہ دین آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ لو عملنا بكل حدیث لن صد باب الرائے نور الوا، اگر ہر حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دو تو رائے کا دروازہ بند ہو جائے گا، رائے کو نکالو، تعویلیں کرو تاکہ حدیثوں کو ٹھکرانے کا موقع مل جائے۔ ہر حدیث مانتے جاؤ گے تو عادل حدیث ان پر غالب آ جائے، حدیثوں کو ٹھکراؤ تاکہ ہم غالب آئیں، قواعد بناؤ، وہ قواعد بنائے گئے، مثلا خبر واحد عقیدے میں حجت نہیں، وہ تمام حدیث ساقط ہو گئی، جن کا تعلق احاد سے ہے اور عقیدے سے. خبر واحد احکام میں حجت نہیں. وہ تمام احادیث ساقط ہو گئیں جن کا تعلق احکام سے ہے اور وہ احاد سے. عقیدے کے اثبات کے لیے اور احکام کے اثبات کے لیے خبر متواتر چاہیے. یہ تقسیم سلف کے دور میں نہیں تھی, یہ تقسیم بعد کی پیداوار, بلکہ حدیث متواتر کا وجود صحابہ اور تابعین کے دور میں نہیں تھا, یہ تو بعد میں نکلی. اللہ کے پیارے پیغمبر کی کسی حدیث کو اگر 100 صحابہ نے سنا, ٹھیک ہے سن لیا, اب وہ پھیل گئے, کوئی شام چلا گیا, کوئی بصرہ چلا گیا, کوئی کوفہ چلا گیا, کوئی مدینہ, کوئی مکہ اور کوئی مصر, پھیل گئے. سنی 100 صحابہ نے, اب پھیل گئے. اب جو صحابی مثال کے طور پہ بغداد گیا, اس نے جا کر وہ حدیث سنائی, اہل بغداد کے لیے اس صحابی کی حدیث حجت ہے یا نہیں؟ حالانکہ خبر واحد ہے, موضوع عقیدہ ہو احکام ہو, اس دور میں کبھی یہ پوچھا ہی نہیں گیا, یہ سوال اٹھا ہی نہیں, احادیث کو قابل قبول قرار دیا گیا. اب بعد کا دور آیا, مکتبات بن گئے, کتابیں شائع ہوئیں, کتابیں مشہور ہوئیں, اب باحثین محققین ان کتابوں سے حدیثوں کو تلاش کر رہے ہیں, پتا چلا ایک حدیث ہے فلاں صحابی سے مروی, فلاں صحابی سے مروی, فلاں صحابی سے مروی, تحقیق کرتے کرتے 70 صحابہ سے ثابت ہو گئی, اب یہ متواتر بنی. مگر قرون اولا میں جو قرون خیر تھے, یہ حدیث متواتر نہیں تھی, احاد ہی تھی, انہوں نے قبول کی تھی, یہ فرق کہاں سے آئی؟ ایسے قواعد تاکہ ان قواعد کی روح سے احادیث کو ٹھکرانے کا موقع مل جائے, احادیث کو رد کرنے کا موقع مل جائے. ہم اہل الحدیث نہیں ہیں, اہل الرائے ہیں, رائے کو غالب کرو حدیث پر. قرآن کا حکم عام آ جائے, خبر واحد سے اس کی تفصیل جائز نہیں. یہ قاعدہ, تاکہ اس طرح بہت ہی مثالیں موجود ہیں اور ساری ناحق مثالیں, حالانکہ دونوں اللہ کی وحی, اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بندوں کو آزماتا ہے. یہ قواعد کیوں ہیں؟ تاکہ حدیثوں کو رد کرنے کا موقع ملے. الآیتان اذا تعارضتا تساقطتا, کتنا بھیانک جرم ہے. قرآن کی دو آیتیں آپس میں اگر متعارض ہوں, ٹکرا جائے, دونوں ساقط ہو جائیں گی. دو حدیثیں آپس میں ٹکرا جائے, دونوں ساقط ہو جائیں. کیا ٹکرانا ممکن ہے؟ بالخصوص قرآن میں, لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, غیر اللہ کی طرف سے ہوتا بڑا اختلاف ہوتا, یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے, یہ کیسے ٹکرائے گا, کیسے اختلاف ہوگا؟ مگر قاعدہ ہے, دو آیتیں ٹکرا جائیں, دونوں ساقط, دونوں گر جائیں گی. یعنی دو چیزیں, دو جرائم ہیں, ایک یہ کہ قرآن میں اختلاف ممکن ہے, اور نمبر دو یہ کہ قرآن کی آیتوں کا ساقط ہونا بھی ممکن ہے. یہ سب تقلید کا شان ہے, یہ تقلید کی بنیاد پر یہ تعصبات ہیں, یہ اصول بنائے گئے, قوانین تراشے گئے, اور اس سب کے مقابلے میں حق کیا ہے؟ شریعت کی چاہت کیا ہے؟ کتاب و سنت کی دعوت کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, یہ میرا سیدھا راستہ, ایک ہی راستہ, اس راستے کے پیروکار بنو, باقی راستوں کو چھوڑ دو, ورنہ بھٹک جاؤ گے, بہک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. تو آئیے حق کے راستے کی طرف, کتاب و سنت کی طرف, قرآن و حدیث کی طرف, اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ کامیابی کی اساس ہے, کامیابی کی بنیاد ہے, اللہ پاک کی محبت کی بنیاد ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر اللہ کی محبت کے طلبگار ہو تو اللہ کی محبت کا حصول ایک ہی راستے پر ممکن ہے, اور وہ میری اتباع کا راستہ ہے. سارے راستے چھوڑ دو, میری اتباع کے راستے کو اختیار کر لو. وَإِنَّهُ مَنْ يَشْمِكُمْ بَعْدِ فَصَلْ اختلافاً كَثِيرًا, یہ تو ایک لازمی موقع امر ہے. اختلافی امور میں کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں, اختلافی امور میں صرف اللہ کے حبیب کی اتباع کا راستہ, اللہ تعالیٰ کی وحی کا راستہ. اور آج ہر مسئلے میں اختلاف, اللہ کی توحید میں اختلاف, عقیدے میں اختلاف, نمازوں میں اختلاف, حج میں اختلاف, روزوں میں اختلاف, ہر مسئلہ میں اختلاف. وہ کسی نے کہا اتفاق ہے تو ایک ہی مسئلے پر ہے, اور وہ یہ ہے کہ اتفاق نہیں کرنا, اس پر سب متفق, بس اختلاف ہی کرنا ہے, اس پر سب متفق, باقی ہر مسئلہ میں اختلاف. بھائی اختلاف جب رونما ہو جائے تو شریعت کیا کہتی ہے, تو مختلف تم فیہ من شیئن حکم الی اللہ, تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو فیصلہ اللہ کرے گا, فیصلہ اللہ کا رسول کرے گا. لیکن یہ مقلد اس بات پر جمع ہوا ہے اختلافی مسائل میں فیصلہ ہمارا امام ہی کرے گا. ایک حنفی ہے تو امام حنیفہ فیصلہ کریں گے, شافعی ہے امام شافعی فیصلہ کریں گے. حالانکہ یہاں تو امر متعین ہے, اختلافی امور میں دوسرا راستہ ہے ہی نہیں, اللہ ہی فیصلہ کرے گا یا اللہ کا رسول فیصلہ کرے گا. فلاں ربی کلا حتی یحکموا فی ما شجر بینہم, یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حاکم نہ مان لیں. اب اختلافات تو ہیں, کسے حاکم بناؤ گے, اپنے امام کو یا محمد رسول اللہ کو؟ اگر امام کو بناؤ گے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے. مومن کب ہوں گے؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنائیں, بلکہ حاکم بنانا اور پھر آپ سے فیصلہ کروائے تب مومن ہوں گے. حاکم بنا لیا, مان لیا, فیصلہ کروا لیا, مومن ہوگا نہیں, اس کو قبول بھی کرے. کتنی تاکید ہے, چلو حاکم مان لیا, فیصلہ بھی کروا لیا, قبول بھی کر لیا, اب مومن ہوگا نہیں. آپ کے فیصلے کو سن کر اپنے دل میں ایک ذرہ برابر کھٹک اور تنگی بھی محسوس نہ کرے تب مومن. سلم تسلیمہ, اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر لے, تسلیم کر لے کسی شک و شبہ کے بغیر, تب مومن ہوں. اور یہاں معاملہ بالکل برعکس, ہر مذہب کا امام یہ چاہتا ہے, ہر مذہب کا بندہ کہ جو میرے امام کا قول ہے وہی فیصلہ, کتاب و سنت کا رجوع نہیں. یہ ایک جرم ہے, بھیانک جرم ہے. یا راستہ متعین ہے, اختلافات کا ایک ہی حل ہے اور وہ اللہ رسول کا رسول, ان کو حاکم مان لو, ان سے فیصلہ کراؤ اور اس کو قبول کرو, اور ایسا قبول کرو کہ دل میں کوئی شک, کوئی تنگی, کوئی کھٹک اور کوئی خلجان محسوس نہ کرو, تب مومن ہو. تو بڑا حساس مسئلہ ہے, اللہ اور اس رسول کی اطاعت کی طرف آ جاؤ. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ, ایک میں سنت رسول اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر فرما گئے کہ ترکتو فیکم امرین, دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگا. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب و سنت. ان دو چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ دوسری حدیث, ترکتکم من البیضاء لیلھا ونہارھا سواء, ایک روشن چمکدار واضح راستہ دے کر جا رہا ہوں جس میں کوئی تاریکی نہیں, کوئی خفا نہیں, کوئی ابہام نہیں. اتنا واضح راستہ ہے کہ اس راستے کی رات بھی دن کی طرح اجلی اور روشن. یہ حق ہے. باقی حق کے سوا جو بھی ہے ان کو شریعت نے ظلمات کہا ہے. ظلمات, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ظلمات جمع کا صیغہ اور نور واحد کا. مخالف راستے, باطل راستے بہت ہیں اور وہ ظلمات ہیں, حق کا راستہ ایک ہے اور وہ نور ہے. اللہ جن لوگوں سے دوستی کر لے ان کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف منتقل کر دیتا ہے, باطل راہوں سے بچاتا ہے. حق کا راستہ, اطاعت کا راستہ, اتباع کا راستہ, اللہ کے ساتھ تعلق کا راستہ, رسول اللہ کے تعلق کا راستہ, اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے پورے صدق کے ساتھ اس پر وہ قائم ہو جاتے ہیں. اور یہ خالق کائنات کی ولایت اور محبت اور دوستی کا راستہ ہے, اہل جنت کا راستہ ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.